أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته المطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله وسلامه على محمد. قرآن مجید کی سائے ولایت کے ذیل میں ولایت پروردگار کا ایک برجستہ ترین مظہر اور حکومت الہی کا ایک واضح اور بلند نمونہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ہے کہ جو ایک تاریخ کے لیے نمونہ حکومت قرار پائی، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. وقت بھی تھوڑا گزر چکا ہے اور وقت پر ہی گفتگو تمام ہونے کے لیے ہم کچھ مقدمے والی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے اصل موضوع پہ آتے ہیں کہ کل جہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ جو امام کا کردار فوراً شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ امام نے آ کر یہ اعلان کیا کہ یہ جو طرز حکومت علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے جاری ہوگا وہ وہی طرز حکومت ہوگا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اسی بنیاد پر امیر المومنین نے آج سے 13 سال پہلے بھی حکومت لینے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ کی سیرت کے سوا کسی اور سیرت کی بھی رعایت کی جائے، یعنی شیخین کی سیرت. لیکن امیر المومنین نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہم صرف قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کے تابع ہیں، اس کے سوا نہیں. اور 13 سال پہلے اسی بنیاد پر امام علیہ السلام نے حکومت قبول نہیں کی تھی. پھر 13 سال بعد جب امت مسلمہ مجبور ہوئی اور آئی، تو پھر امام نے وہی بات دہرائی کہ ہم جو حکومت کریں گے تو وہ جو علم ہمیں ہمارے پاس موجود ہے اور امیر المومنین کے پاس جو علم کا سرمایہ ہے وہ سب کے سب رسول اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا اسی بنیاد پر ہم جو ہے حکومت کریں گے. اور امام نے حکومت اعلان کیا پہلے خطبے کے ذریعے سے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور جو ماجرا پیش آیا وہ یہ کہ دو طرح کے لوگ تھے، ان سے الہی حکومت کو پاک رکھنا تھا. ایک وہ لوگ جو پہلے حکومت میں تھے اور اس بات کی امید رکھتے تھے کہ ہماری حکومت کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی گورنر تھے. گورنر بھی اس زمانے کے گورنر، اس دور اس بڑی حکومت کے گورنر، وہ کبھی کبھی ایک ایک ملک سے زیادہ بڑی حکومت کے کئی کئی ملک اس میں شامل ہوتے تھے. کہ جیسے عرض کیا مثلا شام کی حکومت میں 4-5 ملک شامل تھے، ابھی کے 4-5 ملک، یا پورا عراق جو ہے وہ دو حکومتوں میں تبدیل تھا، بصرہ اور کوفے کی حکومت، اس طرح سے ایران کی حکومت ایک بڑی حکومت جو رے کی حکومت کے انڈر، لیکن پورا ایران اور اس کا دوسرا علاقہ آتا تھا، تو وہ گورنری بھی جو ہے وہ چھوٹی کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، ایک بڑی حکومت ہوا کرتی تھی. اور اگر ایک گورنر آ کر غیر عادلانہ حکومت کا نمونہ کچھ بھی پیش کرے تو یہ بازگشت ہوتی ہے امیر المومنین کی حکومت کی طرف. لہذا امیر المومنین کو ایسے لوگوں سے الہی حکومت کو پاک کرنا تھا، اور ایسے لوگوں سے پاک رکھنا بھی تھا کہ جو آرزو رکھتے تھے حکومت میں داخل ہونے کی. بس دو کام ہوا، حکومت کو پاک کرنا اور پاک رکھنا. پاک کرنا ان لوگوں سے تھا کہ جو پہلے سے حاکم تھے اور گورنر تھے، پاک رکھنا ان لوگوں سے تھا کہ جو حکومت کے صحیح معیاروں پہ نہیں اترتے تھے لیکن حکومت کے طالب تھے. اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے بھائی طلحہ و زبیر کا آتا ہے، کہ شاید اگر فرصت ہوئی تھوڑا سا ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، البتہ مجھے نہیں لگتا کہ فرصت ہو پائے گی. لیکن انہی دو وجہ سے دو عالم اسلام کی بڑی جنگ وجود میں آئی. کیا؟ پہلی جنگ کی ایسے لوگوں سے حکومت کو پاک رکھنا جو الہی حکومت کے معیاروں پر نہیں اترتے. پاک رکھنا یعنی ان کو حکومت نہ دینا. جو سب سے زیادہ امیدوار تھے اس میں طلحہ و زبیر تھے، اور ایسے لوگوں سے حکومت کو پاک کرنا، اس کے نتیجے میں دوسری بڑی جنگ وجود میں آئی، وہ صفین کی جنگ تھی. پہلی جنگ جو آئی وہ پاک رکھنے کے لیے، وہ جنگ جمل تھی. دوسری جنگ جو بڑی جنگ جو لمبی مدت تک چلی، وہ جو وجود میں آئی وہ پاک کرنے کے لیے، کیونکہ ایک حکومت تھی جو بہت مدت سے چلی آ رہی تھی. امام نے اور بھی گورنر تبدیل کیے، لیکن شام کی گورنر نے امام کی بات کو، شام کے گورنر نے، والی نے امام کی بات کو نہیں مانا، جس کے نتیجے میں اب وہ بہانے جو ہیں وہ بعد میں شاید تھوڑا بہت ذکر ہوں آپ کی خدمت میں، وہ عرض کی جائیں گی. یہاں بھی جب امام کے پاس آئے، جیسا آپ کے سامنے عرض کیا، اور تقاضا کیا کہ ہمیں بصرہ، طلحہ و زبیر نے تقاضا کیا کہ ہمیں بصرہ اور کوفے کی گورنری دی جائے. بصرہ و کوفہ یعنی پورا عراق، پورا عراق ان دو حکومتوں کے تحت میں آتا تھا، بصرہ اور کوفے کے انڈر میں، اور یہ اسلامی حکومت کے اہم ترین دونوں شہر تھے موقعیت کے لحاظ سے، مرکز میں تھے، اور کوفہ اس میں سب سے زیادہ اہم تھا، اس لیے کہ کوفہ ہی جو ہے وہ فوجی چھاونی تھا، اور فوج اور لشکر اور عالم اسلام کے سب سے زیادہ کریم لوگ جو ہے وہ کوفے میں ہوا کرتے تھے. اور اسی بنیاد پر امام علیہ السلام نے اپنی حکومت کا مرکز مدینہ سے تبدیل کر کے کوفہ کر لیا تھا. اور بھی مصلحتیں تھیں، خاص کر کے یہ جنگ کی جو مصلحت تھی. بس پہلا ماجرا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر امام علیہ السلام کا کردار یہ کے بعد دیگر مختلف کردار ایک ساتھ سامنے آتا ہے، وہ ہے جنگ جمل کا واقعہ. جنگ جمل تاریخ کے اعتبار سے یوں اگر دیکھیں تو زیادہ لمبی مدت تک نہیں لڑی گی، اصل جنگ صرف ایک دن ہوئی ہے. اصل جنگ ماجرا ایک ہفتے سے زیادہ طولانی ہوا، لیکن اصلی جنگ جو ہوئی ہے لڑائی وہ صرف ایک دن ہے، وہ ہے، اب اس میں تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جد 10 جماد الاول یعنی 18 ذی‌الحج کے بعد امیر المومنین کے پاس حکومت آئی ہے. حکومت قبول کرنے میں چند دن لگے، 3 دن یا اس سے بھی زیادہ، لیکن 18 ذی‌الحج کے بعد یہ امیر المومنین حکومت آئی، اور اس کے تقریباً 4 مہینے بعد جنگ جمل وجود میں آئی. بعض لوگ کہتے ہیں 10 جماد الاول، بعض لوگ کہتے ہیں 15 جماد الاول، بعض لوگوں نے 10 جماد الثانی یعنی 1 مہینے بعد کی بھی تاریخ کی، یہ تاریخی اختلاف ہے. لیکن ماجرا جو پیش آیا وہ یہ کہ ادھر امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی، طلحہ و زبیر آئے، تقاضا کیا، تقاضا پورا نہیں ہوا، نکل گئے. کیا کہہ گئے کہ ہم جا رہے ہیں مکے عمرہ کرنے کے لیے. مکے کی طرف روانہ ہوئے، وہاں مکے میں زوجہ رسول اللہ خلیفہ اول کی بیٹی، وہ بھی مکے میں پہلے سے موجود تھی چونکہ حج کرنے گئی تھی. حج جو ہے وہ بھائی ذی‌الحج کے زمانے میں ہوتا ہے، حج کرنے گئی تھی لیکن وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی. اور جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ خلیفہ سوم کا قتل ہو گیا ہے تو وہاں سے نکلیں، مکے سے نکلیں، لیکن راستے میں یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد امیر المومنین کی حکومت ہو گئی ہے, تو پھر واپس پلٹ گئیں مکے کی طرف, پھر دوبارہ پھر یہ طلحہ و زبیر بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جا کر انہیں آمادہ کیا. اور پہلے سے ایک معاملہ تھا امیر المومنین کے ساتھ, زوج رسول کا ایک معاملہ پہلے سے بھی تھا, یعنی وہ رابطہ اچھا رابطہ پہلے سے بھی نہیں تھا, اس کے مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں. ایک وجہ یہی تھی کہ جب خلیفہ اول کو خلافت ملی تو امیر المومنین نے اعتراض کیا, جناب زہرا نے اعتراض کی, البتہ اعتراض یہ کہ میرے باپ کی حکومت خطرے میں پڑی, ورنہ یہ کہ یہ حکومت امیر المومنین کا حق تھا, یہ پہلے پہلے بار بار ذکر ہو چکا ہے اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے, شیعہ سنی تاریخ بھری پڑی ہے کہ رسول اللہ نے 100,000 سے زیادہ حاجیوں کے درمیان میں, 124,000 تک تعداد بتائی گئی ہے, ان کے درمیان میں یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا, یا من کنت مولاہ فعلی المولا, روایات میں جو نقل ہوا ہے. لیکن کچھ اور بھی مسائل ذکر ہوئے ہیں تاریخ میں, لیکن اسے ہم آپ کے درمیان میں ابھی نہیں ڈالنا چاہتے. یہ تین لوگ آمادہ ہوئے, طلحہ و زبیر نے اور بھی لوگوں کو آمادہ کرنا چاہا لیکن وہ نہیں ہوئے, بعض نے خود آمادگی ظاہر کیا لیکن پلٹ گئے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ جنگ جمل میں آنا چاہتے تھے, مثلا رسول اللہ کی دوسری زوجہ حفصہ, وہ بھی جو خلیفہ دوم کی بیٹی تھی, وہ بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتی تھی, لیکن ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے ان کو روک دیا کہ نہیں, اس جنگ میں شریک نہ ہو. طلحہ و زبیر جناب ام سلمہ کے پاس بھی گئے, جو جناب ام سلمہ مکے ہی میں موجود تھیں, وہ بھی حج کے لیے گئی ہوئی تھیں اور وہیں پر ٹھہری ہوئی تھیں, جناب ام سلمہ کے پاس بھی گئے, چونکہ اسی عدم شناخت کی بنیاد پہ, چونکہ یہ امیر المومنین کو بھی نہیں پہچانے ہوئے تھے کہ بھائی جا کر گورنری مانگنے کے لیے گئے تھے, اور اسی ناشناخت عدم شناخت کی بنیاد پر, پہچانا پہچاننے کی بنیاد پر جناب ام سلمہ کے پاس بھی گئے, لیکن جناب ام سلمہ نے بھی سختی سے منع کر دیا, اس جنگ میں شریک ہونے سے سختی سے ان لوگوں سے منع کر دیا. اور ام سلمہ وہیں مکے ہی میں رہیں, مدینہ میں ہوتی ہیں, البتہ خواتین کا جانا طے نہیں تھا, ورنہ اگر مدینہ میں ہوتی تو شاید امیر المومنین کے ساتھ جاتی, لیکن مکے میں تھی اور ان لوگوں نے چاہا کہ لے کے آئیں, لیکن جناب ام سلمہ نے آنے سے منع کر دیا. یہ خود ایک مسئلہ ہے جنگ جمل کا کہ کتنے لوگ شریک ہونا ہوتے ہوتے بھی رک گئے, اور بعض لوگ رکنا چاہتے تھے, حتیٰ خود زوجہ رسول کی جنہوں نے جنگ کی پوری سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی, وہ بھی ایک مقام پہ پہنچیں کہ جو معروف مقام ہے بھائی, مقام حواب, اور وہاں پر جب کتے بھونکنے لگے تو انہیں رسول اللہ کی حدیث یاد آئی, رسول اللہ کا کلام یاد آئے گا کہ میری زوجہ میں سے ایک علی کے مقابلے میں نکلے گی اور وہ باطل پر ہوگی اور اس کے اوپر مقام حواب پر کتے بھونکیں گے. جب یہ حدیث یاد آئی تو وہاں سے انہوں نے پلٹنا شروع کر دیا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے, تو پورے لشکر نے آ کر قسمیں کھا کھا کر گواہی دی کہ یہ مقام حواب ہی نہیں ہے, 40 لوگوں نے, شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں نے آ کے قسم کھائی کہ یہ مقام حواب نہیں ہے, حواب یا حوائب بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے, اور اس کی بنیاد پر پھر وہ آگے بڑھیں اور جنگ میں شریک رہیں اور آخر تک شریک رہیں. زبیر جو جنگ کے ایک اصلی رکن تھے, وہ بھی میدان جنگ تک آئے, لیکن میدان جنگ میں, یہ ماجرا شاید بعد میں بیان کرنا تھا لیکن ابھی بیان کر دیتے ہیں, کہ میدان جنگ میں آنے کے بعد امیر المومنین سے جو ملاقات ہوئی, کہ ہم ایک بیچ کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد ہی یہاں پر آتے ہیں, لیکن امیر المومنین سے ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے پھر ان کو بھی یاد دلایا کہ زبیر کو یاد دلایا کہ کیا تمہیں وہ یاد ہے وہ مقام کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ناحق پر ہوتے ہوئے علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آؤ گے. ماجرا لمبا گزر چکا ہے, بیچ میں بہت سارے فاصلے آ چکے ہیں اور بہت ساری ترجیحات, یعنی یہ کہ پہلے کوئی اور چیز ان کے نزدیک اہم تھی, بعد میں کوئی اور چیزیں اہم ہو گئیں, زبیر کے نزدیک پہلے اسلام اہم تھا، پہلے رسول اللہ اہم تھے، پہلے اہل بیت اہم تھے، پہلے امیر المومنین اہم تھے، بعد میں بیٹا اہم ہو گیا، دولت اہم ہو گئی، سرداری اہم ہو گئی، یہ ساری چیزیں انسان کو تبدیل کرتی ہیں۔ انسان یوں ہی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ پہلے عرض کیا کہ اصل زبیر تاریخ کا ایک بہت ہی عبرتناک نمونہ ہے۔ عبرتناک سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جس سے عبرت لی جائے، اور عبرت کس لیے لی جائے؟ تاکہ خود کو سنبھالا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا عبرت کے موضوع پر یہاں پورا ایک اشرہ پہلے ہی سال جب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا تھا، تو اب یہاں پہ بہت سارے لوگ تھوڑا نوجوان اور جوان بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس وقت بچے رہے ہوں گے اور وہ 9 سال پہلے اشرے میں شریک نہیں رہے ہوں گے۔ صبح میں ہوتا تھا اشرہ، تو وہاں پہ کربلا کی عبرتوں پر گفتگو ہوئی تھی۔ عبرت یعنی جس سے انسان ایک ظاہری واقعے سے عبور کر کے ایک حقیقت تک پہنچ جائے، ایک حقیقت جو اس کے اندر کوئی معرفت پیدا کرے اور کسی چیز سے روک لے اور کسی مقام کو سمجھا دے۔ ان عبرتوں میں سے زبیر ایک بہت ہی بڑی تاریخی عبرت ہے، اور بہت ہی بڑا نمونہ ہے کہ ایک وقت انسان ممکن ہے اپنے آپ کو مومن سمجھتا اور واقعا مومن بھی ہو، صرف مومن نہیں ہو بلکہ ایمان کے بلند درجات پہ ہو۔ چونکہ زبیر ان افراد میں سے ہیں جو ایمان کے بلند درجات پہ جن کو سمجھا جاتا تھا، حتیٰ اس وقت کی جب رسول اللہ کے بعد کوئی بھی امیر المومنین کے حامیوں میں نہیں رہ گیا تھا، 3-4 لوگوں کے سوا جو اصلی ترین حامی تھے، اس میں ایک جو ہے ہمیشہ زبیر ہوا کرتے تھے۔ البتہ ان 4 لوگوں میں بھی ننگی تلوار لے کر چلنے والے صرف جو زبیر ہوتے تھے، امیر المومنین کے ساتھ تلوار نیام لے کے ساتھ میں چلتے تھے، نیام سے نکال کے چلتے تھے، کیونکہ امیر المومنین کو خطرہ تھا زندگی کو۔ یعنی یہ سمجھیے کہ اس وقت امیر المومنین کے تنہا محافظ زبیر تھے۔ سختیاں بھی اٹھائیں، مارا بھی گیا ان کو، مشکلات سے بھی گزرنا ہوا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ آئے آگ و لکڑیاں لے کے، زبیر باہر نکلے، زبیر نے اعتراض کیا، تلوار لے کے باہر نکلے اور ان کو مارا گیا، کافی زیادہ مارا گیا۔ یعنی اس مقام پر رہنے والا انسان، لیکن تاریخ کی عبرت یہ ہے کہ وہی زبیر جو امیر المومنین کے سب سے بڑے حامی تھے، وہی زبیر 25 سال بعد امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ عبرت ہے، یعنی یہ عبرت آج کے لیے۔ ممکن ہے کہ انسان جوانی میں اور نوجوانی میں دین کا ایک بڑا حامی ہو، دین کو سمجھتا ہو، دین پر عمل کرتا ہو، اور وہی انسان ممکن ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد، جس عوامل متعدد ہو سکتے ہیں، اثر کئی چیزیں کر سکتی ہیں، ممکن ہے وہی انسان دین کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو، دین کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ اور زبیر کے کردار، یہ چونکہ یہاں پہ پورے کردار پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، زبیر کے کردار اس سے پہلے بھی بہت ہی عظیم الشان رہا ہے، خود رسول اللہ کے زمانے میں بہت ہی عظیم الشان کردار رہا، واقعا اسلام کی ایک تلواروں میں سے ایک اہم تلوار تھے زبیر۔ اس وقت کی جب جنگ احد میں کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا، تو جنگ کرنے والے فرد میں سے امیر المومنین کے ساتھ جو ساتھ میں رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے وہ زبیر تھے۔ یہ خاتون بھی تھیں، ایک اور فرد کا نام آتا، جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے، امیر المومنین تنہا اور زبیر جنگ احد میں رسول اللہ کی حفاظت میں اور لشکر کے مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن یہی زبیر مقابلے میں آئے۔ یہ اس کے اسباب کئی اسباب ہیں، لیکن بڑا سبب جو ہے بیٹا ہے، بیٹے کا رابطہ جو ہے وہ اپنی خالہ یعنی وہی زوج رسول عائشہ کے ساتھ گہرا رابطہ ہے، وہ اثر ہے، دولت کی محبت ہے، حکومت کی طلب ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اس طرح دھیرے دھیرے تبدیل کرتی ہیں، اور یہ تبدیل کرنا کبھی اس قدر آہستہ ہوتا ہے کہ انسان احساس بھی نہیں کر پاتا کہ میرے ساتھ ہو کہا گیا ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت موجود ہے، ظاہراً سورہ قلم اور سورہ اعراف میں یہ 2 مرتبہ آیت تکرار ہوئی ہے کہ کبھی کبھی انسان آہستہ آہستہ اس طرح درجہ درجہ نیچے آتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں۔ کیوں اللہ کرتا ہے؟ اللہ کسی کو ایسا کرنا نہیں چاہتا، یعنی انسان خود کو اپنے آپ کو جب پستی کی طرف جانے کے لیے آمادہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے جب اللہ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے بستی کی طرف جاؤ. خود تو تنہا انسان تنہا نہیں بچ سکتا. بہت ہی بامعرفت انسان تاریخ میں دیکھے ہیں, بہت ہی بامعرفت جوان, بہت ہی بامعرفت انسان کہ اس قدر درجہ درجہ نیچے آئے کہ احساس بھی نہیں رہ گیا. قرآن کی آیت یہ ہے, شاید بعد میں اگر فرصت ہوئی تھوڑا کبھی گفتگو کی جائے گی, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. نستدرج درجے سے بنا ہوا ہے, درجہ یعنی لیول, ایک ایک لیول اس طرح سے دھیرے دھیرے نیچے آئے گا انسان. استدراج درجہ درجہ اس طرح نیچے آئے گا کہ من حیث لا یعلمون, کہ اسے خود خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. اور اس کے نمونے ابھی اسی دور میں بہت زیادہ اس کے نمونے موجود ہیں. انقلاب اسلامی کے حوالے سے بہت سارے نمونے موجود ہیں اور دیگر نمونے موجود ہیں. ہمارے درمیان میں بہت سارے ایسے نمونے موجود ہوتے ہیں کہ ایک وقت انسان شعور کی اور بصیرت کی اور معرفت کی واقع بلند منزل پہ ہوتا ہے, لیکن ایسے افراد سے رابطہ ہوتا ہے کہ اس رابطے کی بنیاد پہ اس طرح آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھتا ہوں میں کیا ہوں. اور یہ افسوسناک مقام ہوتا ہے. بہتر ہے کہ انسان اس پہلو سے, یعنی عبرت واقع نہیں ہے, کہ انسان اس پہلو سے اپنے اوپر نگاہ رکھے کہ کہیں اس مشکل میں تو ہم دو چار نہیں ہو رہے ہیں. اب ہم آپ کو اور زیادہ دوسرے نمونے میں نہیں الجھائیں گے, لیکن یہ اہم مسئلہ ہے. اگر کبھی بات ہوئی تو انشاءاللہ اور نمونے پیش کیے جائیں گے کہ یہ ماجرا پیش آیا. جنگ کی تیاری پوری ہو گئی, شروع میں تھوڑے سے لوگ, 3000 لوگ لے کے چلے تقریباً, راستے میں اور شامل ہوتے گئے مکے سے, طلحہ و زبیر و زوج رسول, بصرہ پہنچے یہ لوگ. بصرے جا کر اس لشکر کو جب دیکھا تو وہاں کے گورنر جناب عثمان ابن حنیف, جو امیر المومنین کے بہت ہی عظیم صحابیوں میں سے ہیں اور بہت ہی عزیز ہیں امیر المومنین کے لیے, وہ خود بھی اور ان کے بھائی سہل ابن حنیف, وہ بھی بہت ہی عزیز ہیں امیر المومنین کے لیے, انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہوئے, یہ لشکر کشی کیسی ہے, کہ ابھی ان کو بیچارے کو خبر نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اس لیے آئے ہیں. کہا ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ یہاں پر ایک شورا, یعنی ایک گروہ بنائیں, ایسا گروہ کہ جو آ کر خلیفہ تبدیل کرے. وہ خلیفہ کون ہے؟ ابھی امیر المومنین کو خلافت کے مقام پہ منتخب کیا گیا ہے. ہم آئے ہیں, ہم ڈائریکٹ مدینہ نہیں جا سکتے, لیکن بصرہ چونکہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے, لہذا بصرہ کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں سے ایک شورا بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے حکومت کو تبدیل کریں گے. یہ حکومت کی تبدیلی کے خواب ڈالا کس نے ان کے اندر ہے؟ ایک تو خود اپنے اندر کی ان کی تڑپ تھی, دوسرے شام سے خط آیا تھا ایک ہی مضمون کا, دو خط دو لوگوں کے پاس, ایک طلحہ کے پاس, ایک زبیر کے پاس, اور ان دونوں کو یہ کہا گیا تھا. شاید دونوں الگ الگ یہ سوچ رہے تھے, لیکن دونوں ایک دوسرے سے کہہ بھی نہیں رہے تھے. خط میں کیا لکھا تھا؟ دیکھیں, سیاست کی دنیا یہ ہوتی ہے, باطل سیاست کی دنیا یہ ہوتی ہے, اصل کوئی کسی کا وفادار نہیں رہ جاتا. یہ دو جو آپس میں قریبی ترین فرد بن کے گئے ہوئے ہیں, وہ بھی آپس میں وفادار نہیں. امیر المومنین نے یہ جملہ کہا ہے, یہ نجم البلاغہ میں جملہ موجود ہے. اب نہیں معلوم فرصت ہوگی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, کہ اگر یہ ایک دوسرے کو پائیں تو ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے, قتل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین اس سے آگاہ ہیں, اور آگاہی کی وجہ یہ وہ خط آیا ہوا دونوں کے پاس, ایک ہی مضمون کا خط الگ الگ آیا ہوا ہے کہ تم دونوں نہیں, طلحہ سے کہا کہ آپ, زبیر سے کہا آپ, کا آپ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں, لہذا ہم آپ کے لیے شام میں بیعت لے رہے ہیں. دونوں کو الگ الگ کہا, شام میں ہم آپ کے لیے بیعت لے رہے ہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ عراق کو اپنے کنٹرول میں کر لیں, پھر آپ خلیفہ ہو جائیں گے. تو تنہا یہ عراق کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے, مدد کس سے لی؟ زوجہ رسول اللہ سے. اور ان کے اپنے مسائل پہلے سے خود تھے, چونکہ امیر المومنین کی خلافت انہیں بھی قابل قبول نہیں تھی, مشکل تھی ان کے لیے بھی, مشکل تھی. لہذا جا کے زوجہ رسول اللہ سے مدد لی, اور یہ دونوں اپنے خیال میں یہ چل رہے ہیں لوگ سوچتے ہوئے کہ ہم اپنی حکومت کے لیے جا رہے ہیں. حضرت طلحہ بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بیعت لی جا رہی ہے شام میں اور بصرہ اور کوفہ کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، چونکہ بصرہ کے فوراً بعد کوفے کی طرف آنا تھا، پوری پلاننگ تھی، بصرہ اور کوفہ کو کنٹرول کرنا، پھر ہم پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن جائیں گے. اور ادھر زبیر یہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ خلافت ہم کو ملنے والی ہے اور ہمیں چل کے آمادہ کرنا ہے. لہذا یہ لوگ 3000 کا لشکر لے کے وہاں پہنچے اور پوچھا جب انہوں نے عثمان ابن حنیف نے کہ کس لیے آئے ہو، کہا کہ ہم خلیفہ تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں، بصرہ کی حکومت چھوڑنا پڑے. اور ماننے کو تیار نہیں ہوئے، جنگ ہوئی باقاعدہ. یہ جنگ جمل کے پہلے کی جنگ ہے، ابتدائی جنگ ہوئی جس میں تاریخی لحاظ سے 70 سے لے کر 500 افراد مارے گئے، کم سے کم 70 ورنہ 500، چونکہ ابھی بہرحال زیادہ فوج ان کے پاس بھی نہیں ہے، ادھر بصرہ میں بھی کوئی فوج تو نہیں ہے، ایک گورنر ہے، ان کے پاس حفاظتی افراد موجود ہیں صرف. 500 لوگ جب یہیں پہ مار دیے گئے تو پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ نہیں ابھی جنگ نہیں کرتے ہیں. ان کو خبر ہوئی امیر المومنین کے بارے میں کہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ وہ بھی آ رہے ہیں. جنگ نہیں کرتے ہیں، چونکہ ان کو لگا کہ جنگ میں ابھی ہار ہو جائے گی، بہرحال حکومت بصرہ کی عثمان ابن حنیف کے ہاتھوں میں، لہذا کہ ابھی جنگ چھوڑ دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، بعد میں خلافت کے بارے میں طے کیا جائے گا. وقتی طور پہ جنگ رک گئی، لیکن 2 دنوں کے بعد عثمان ابن حنیف مسجد میں جب گئے تو ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہیں مسجد میں مارا، مسجد ہی میں بہت مارا. اور مارنے کے ساتھ ساتھ جو کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کی داڑھی بھی نوچ لی، بال بھی نوچ لیا، اور یہ سب کچھ کر کے ان کو زندہ نہیں کر دیا، کہ بعد میں پھر چھوڑ بھی دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ جا کے پیغام پہنچا کہ بصرہ پہ میرا کنٹرول. پھر اس کے بعد بصرے پہ پورا حملہ کر دیا، جتنے بھی بیت المال کے محافظین تھے ان سب کو قتل کر دیا اور بیت المال پہ قبضہ کر لیا، اور بصرے کی حکومت اپنے پورے اختیار میں لے لی. اب بصرے کے بعد پلاننگ تھی کوفے کی طرف آنے کی، چونکہ طے ہی تھا بصرے کے بعد کوفہ، ادھر مصر کے میں کچھ مسائل تھوڑا بہت تھے، اور لازمی طور پر بھی ایران کی طرف بھی رخ کرنا تھا، مدینہ کی طرف بھی رخ کرنا تھا، یہ ساری پلاننگ ہو چکی تھی. ادھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، امیر المومنین نے جب پہلے ہی مکے سے جب لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے جا رہے تھے تبھی امیر المومنین کو خبر ہوئی تھی، اور امیر المومنین اسی وقت سے آمادہ ہو رہے تھے. لیکن یہ کہتے ہوئے یہ جملہ موجود ہے کہ اگر صرف مخالفت کرتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا. دیکھیں امیر المومنین کے کردار کا ایک ایک پہلو، یہ اس کو فقط ایک سیاسی لحاظ سے نہیں دیکھیں، دیکھیں کہ ایک الہی حاکم اور الہی انسان کا رویہ کیا ہوا کرتا ہے، حتیٰ اپنے مخالفین کے لیے، کہ خود یہ ایک بہت ہی اچھی بحث ہے، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور نہیں معلوم یہاں پہ فرصت بھی نہیں ہو پائے گی کہ امام کا رویہ مخالفین کے ساتھ کیسا رہا. کبھی تھوڑا بہت اشارہ بھی ہوا ہے، شاید تھوڑا ہو ہے، یہاں پر پوری پوری کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں اور بہت ہی مفید ہیں کہ ذرا سی مخالفت کی بنیاد پہ ہمارے رویے کیسے تبدیل ہوتے ہیں، نگاہیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، طریقے کیسے تبدیل ہوتے ہیں، زبان کیسی تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ کوئی بنیاد نہیں ہے. ادھر امیر المومنین کے مخالفین اتنی بڑی بنیادوں پر، اصل الہی حکومت کے مقابلے میں آئے ہوئے لوگ ہیں. اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے جو اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو خلافت کے دور میں امیر المومنین کے مخالفین تھے، مخالفین تو تھے، مخالف ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا رویہ وہاں پر بھی آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر صرف یہ مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے، لیکن اگر مخالفت سے آگے بڑھ کر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے تو امیر المومنین اس کے لیے تیاریاں امیر المومنین نے کرنا شروع کی. اور امیر المومنین بھی نکلے، مدینے سے نکلے، اور مدینے سے نکل کر شام کے قریب ذی قار مقام پر جا کر ٹھہرے. ساتھ میں بھیجا پہلے عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن ابی بکر کو بھیجا. اب یہ چیز آپ کے ذہن میں، یہ نقطہ آپ رہے کہ اس جنگ میں ایک باپ کے 2 فرزند، ایک بیٹی ایک بیٹا شریک ہے، بیٹی سامنے ہے، بیٹا بیٹی کے مقابلے کون؟ محمد ابن ابی بکر جو خلیفہ اول کے فرزند ہیں, اور ادھر عائشہ بنت ابی بکر کی جو خلیفہ اول کی بیٹی, محمد ابن ابی بکر امیر المومنین کے عظیم ترین سپاہیوں میں سے ایک ہیں, امیر المومنین کے خاص ترین اصحاب میں سے ایک ہیں, کہ جن کو پیغام کے لیے بھیج رہے ہیں, جن کو مصر کی گورنری امام نے دی بعد میں, جن کو اور بہت ساری ذمہ داریاں دیں, وہ ہیں کہ ان کی نسل بھی آگے چلی ہے. بعض لوگ کبھی لوگ جب کچھ علم کے بغیر زبان سے کلمات نکالتے ہیں تو رعایت بھی نہیں کر پاتے کہ امام صادق علیہ السلام کی ماں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ابی بکر کی پوتی ہوتی ہیں, یعنی خاندانی لحاظ سے یہ رشتہ ہے, تو کبھی کبھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں, مسائل کو درک نہیں کر پاتے. بہرحال یہ ایک عظیم انسان ہے جو امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہیں, پیغام لے کے گئے, لیکن اس قدر تاثیر گزار پیغام نہیں ہوا, نہ عبداللہ ابن عباس کی زبانی, نہ محمد ابن ابی بکر کی زبانی. پھر امیر المومنین نے دوبارہ, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آج ولادت کی تاریخ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ولادت جو ہے پورے امت مسلمہ کے لیے مبارک ہو انشاءاللہ. امام نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اور جناب عمار کو بھیجا کوفے کے لیے, چونکہ مدینہ میں لشکر نہیں ہے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑے لشکر کی ضرورت ہے, چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے, تاریخی لحاظ سے تعداد جمل کے لشکر کی تقریباً 30,000 تک بتائی جاتی ہے, 30,000 تک یہ تعداد بتائی جاتی ہے, چونکہ جب جمل بصرہ میں انہوں نے قبضہ کر لیا, بصرے میں پھر انہوں نے اپنا لشکر بڑھانا شروع کیا, تعداد بڑھتی گئی, بڑھنے کی وجہ کیا تھی, بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ عوام دھوکہ کھاتی ہے. دیکھیں یہ بھی اہم مسئلہ ہے, عوام بہت جلدی دھوکہ کھاتی ہے. عوام کہہ رہی ہے کہ کون آیا ہوا ہے بصرے میں, رسول اللہ کی زوجہ, کون آیا ہوا ہے, رسول اللہ کے بڑے صحابی زبیر طلحہ, اور وہ مدد مانگ رہے ہیں, اور نام عنوان کس چیز کا دیا گیا ہے, کس لیے, کہ خلیفہ کا قتل کر دیا گیا ہے, خلیفہ کے قتل کا انتقام لینا ہے, انہیں سزائیں دینی ہیں, خلافت کے نام کا استعمال. یہ خلافت کا نام ابھی تک مقدس بنا ہوا ہے کہ آج اس خلافت کی وجہ سے 6 سال تک سیریا اور عراق میں لوگ دھوکہ کھا کر ابو بکر بغدادی کی بیعت میں پڑے رہے, ہے نا, اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر امیر المومنین نے لشکر بھیجا, امیر المومنین نے اپنے نمائندے بھیجے کوفے کے لوگ. اب کوفے میں ایک ماجرا پیش آیا, جلدی سنیں مختصر وقت میں. کوفے میں اس وقت گورنر ابو موسیٰ اشعری ہیں, ابو موسیٰ اشعری نے آ کر امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی. ایک سادہ لو انسان ہے, عبادت گزار انسان ہے, سادہ لو, سادہ لو سمجھ رہے ہیں نا, سادہ لو لوگ زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں, اچھے بھلے انسان تھے, عبادت گزار, اچھی شخصیت, جانے جانے والے, لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ محترم سمجھے جاتے تھے, کہ بعد میں اور دھوکہ دیا ہے. جنگ صفین میں بڑا ماجرا پیش آیا کہ انشاءاللہ شاید آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ابو موسیٰ اشعری جو کوفے کے گورنر ہیں, امیر المومنین کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کر چکے, دور سے نہیں بلکہ آ کر بیعت کر چکے ہیں. ادھر پیغام آتا ہے اور اس پیغام کے نتیجے میں, یعنی وہی بصرے سے پیغام آتا ہے اور اس پیغام کے نتیجے میں پہلے آمادگی کر رہے تھے جاننے کی, بعد میں بالکل انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی, اور رائے تبدیل کر کے صرف یہ نہیں کہ خود جنگ میں نہیں جائیں گے بلکہ لوگوں کو بھی روکنا شروع کر دیا, کوفے کے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. کوفے میں ایک بہت زیادہ بھاری بھرکم شخصیت سمجھے جانے والے, اب آ کر جو گورنر بھی ہے اور وہ آ کر روک رہا ہے, اور روکنے کا بہانہ بھی یہ کر رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے مقابلے میں ہے, کیسے جنگ کی جائے اور کیسے جا کے مسلمان کو قتل کیا جائے, کہ یہ صفت, یہ بات, مسائل بعض تک چلتے رہے, ابھی تک بھی چلتے رہے. بعد میں کچھ ابو موسیٰ اشعری کے کردار کے لوگ پیدا ہوتے رہے، حتیٰ ہمارے زمانے میں پیدا ہوتے رہے، کہتے تھے کہ عراق ایران کی جنگ میں مسلمان مسلمان کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں، شیعہ شیعہ کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں. یعنی وہاں افراد کو یا مذہب کو یا گروہ کو دیکھا جا رہا ہے، حق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا انہوں نے صرف یہ نہیں کہ خود خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ میں نہیں آؤں گا، بلکہ روکنا شروع کر دیا. اب یہ مرحلہ اور سخت ہو گیا تھا امام حسن علیہ السلام کے لیے، یہ مرحلہ سخت ہو گیا تھا. ادھر ابو موسیٰ اشعری جیسا گورنر اور ایک زیادہ جانی جانے والی شخصیت وہ لوگوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک رہی ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے جا کر اس انداز سے اس طرح خطبہ دیا اور حقیقتوں کو اس طرح روشن کیا، اس طرح واضح کیا، حق باطل کو اس طرح جدا کیا کہ اس کوفے سے 12,000 کا لشکر تیار ہو کے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ نکلا. 12,000 کا لشکر آیا جو امیر المومنین کے لیے سب سے بڑا مددگار ثابت ہوا. کہ اصلاً اب ادھر جو لشکر کی تعداد بتائی گئی، بعض لوگوں نے 12,000 بتائی، چونکہ اصل لشکر یہی تھا، لیکن بعض لوگوں نے حد اکثر جو تعداد بتائی وہ 20,000 تک بتائی ہے. ادھر مقابلے میں 30,000 اور ادھر 12,000 یا 20,000 کا لشکر. یہ لشکر آ کر امیر المومنین سے ملا. امیر المومنین اب آگے بڑھے، بصرہ کے شمال غربی علاقے میں وہاں پہ جا کے ٹھہرے، کچھ خریبہ کر کے نام ہے اس مقام پر، نہیں معلوم اس نام سے ہے یا نہیں ہے. اور سامنے یہ بڑا لشکر مقابلے میں آیا. وہاں بھی بہت سارے اختلاف ڈالنے کی کوشش کی گئی. بصرہ میں بڑے جو قبیلے تھے ان قبیلے کے سرداروں کو خط لکھا گیا، جو خلیفہ سوم کے زمانے کے بصرہ کا گورنر تھا وہ بھی مل گیا تھا. ان لوگوں کی مدد سے خط لکھا گیا، ان کو قریب کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جنگ جمل میں اہل جمل کے لشکر میں وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں، لیکن ان تینوں نے شریک ہونے سے منع کر دیا. تعداد بہت زیادہ بڑھانا چاہتے تھے اور وہ لوگ یہ طے کر کے آئے تھے کہ ان سارے دھوکوں کی بنیاد پر، ان سارے ناموں کی بنیاد پر امیر المومنین کی تازہ حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، نہیں آگے بڑھے گی. لشکر بھی بہرحال تعداد اس کی جتنا تھا، اگر اور لوگ جو شامل کرنا چاہتے تو وہ شامل ہوتے تو کہیں اور زیادہ بڑی ہوتی، چونکہ اگر بصرے کے تینوں قبیلے شامل ہو جاتے تو یہ تعداد 10,000 کہیں زیادہ ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تاریخ میں نام موجود ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن سارے نام اتنے محفوظ نہیں رہتے. پھر یہ لشکر اب سامنے مقابلے میں آ گیا. 10 جماعت ثانی کو جنگ کے پہلے حالات شروع. امیر المومنین نے سختی سے اپنے لشکر کو کہہ رکھا تھا کہ جنگ کا آغاز ہم نہیں کریں گے، یہ بنیادی قانون میں سے، اور خاص کر ایک ایسی جنگ. امیر المومنین تو جب رسول اللہ کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں اور مشرکوں کے مقابلے میں بھی جاتے تھے تو رسول اللہ کی تعلیمات ہی یہ تھی کہ جنگ کا آغاز خود نہیں کرنا ہے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ہدایت کی جائے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے فتنے کو ختم کیا جائے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے انسانوں کو نجات دی جائے. یہ راہ تھی، یہ روش تھی رسول اللہ کی، اور یہی طریقہ تھا امیر المومنین کا. خاص کر ابھی سامنے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں بہت سارے بیچارے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، یہ مسئلہ اہم ہے. دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو اگر مجبوراً میں جنگ کرنی پڑی تو وہاں بھی جنگ کی جائے گی، لیکن امیر المومنین کا دل راضی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں سے آ کر جنگ کی جائے. لہذا جنگ آمنے سامنے آنے کے بعد بھی اپنے لشکر کو روکا کہ جنگ کا آغاز نہیں کرنا، اور اب قاصد بھیجنا شروع کیے. پہلے افراد کو بھیجا سمجھانے کے لیے، جب نہیں مانے لوگ، مثلا سعصہ ابن سوہان کو بھیجا، خود عمار کو بھیجا، پھر بعد میں امیر المومنین خود گئے، اور امیر المومنین خود جا کر میدان جنگ میں جا کر خاص کر طلحہ و زبیر سے بات کی، بلایا اور آ کر گفتگو کی، اور یہیں پہ وہ ماجرا پیش آیا جو امیر المومنین نے رسول اللہ کی حدیث یاد دلائی، رسول اللہ کا وہ بیان یاد دلایا زبیر کو، اور یہیں سے زبیر کے دل میں شک پیدا ہوا. اور زبیر میدان جنگ چھوڑ کر نکل گئے. البتہ بعض لوگوں نے کہا نہیں، تھوڑی دیر تک جنگ میں بھی تھے، حتیٰ جناب عمار سے سامنا بھی ہوا، آمنے سامنے جنگ بھی ہوئی. اب اس میں اختلاف ہے، تاریخی مسائل کو حل بھی نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کی مشکل ہی ہوتی ہے. کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر ایک حتمی نتیجہ لینا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ہم کو اچھی لگتی لہٰذا یہ صحیح ہوگی. ابھی ہم بہت سارے لوگوں نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ یہ والی بات ہمیں اچھی لگتی بس یہی صحیح ہوگی. نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر تاریخ میں یہ کام کرتے کرتے دین میں بھی یہی کام کرنا ہوگی. یہ دین کا یہ مسئلہ ہم کو اچھا لگتا ہے لہذا یہی صحیح ہوگا. تو پھر آپ کے دین میں معاذ اللہ اور محمد ابو حنیفہ کے دین میں فرق کیا رہ گیا؟ جو ابو حنیفہ وہ بھی آ کر کوئی یہ تو نہیں چاہتے کوئی باطل چیز دین میں آ جائے. جب دیکھتے تھے کوئی قرآن کی دلیل موجود نہیں ہے کوئی رسول اللہ کی دلیل موجود نہیں ہے تو کہتے تھے جو چیز دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی ہے وہ مان لو وہ دین ہو جائے گا. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے. اللہم صل علی محمد. ان کے قاعدوں میں سے یہ تھا استحسان. استحسان یعنی جو سب سے زیادہ بہتر لگ رہا ہو حسن لگ رہا ہو اچھا لگ رہا ہو. بے دینی تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے لیکن دین کے اصول ہیں. یہ نہیں کہ دین میں ہمیں جو اچھا لگ جائے بس وہ اچھا ہے وہی ٹھیک ہے وہی دین بھی ہو جائے. استحسان ہو استصواب یہ سب قانون وہیں سے بنے. لہذا یہ چیز کہیں پر جائز نہیں قرار پا سکتی کہ ہمیں اچھا تاریخ میں ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی لہذا بس یہی صحیح ہوگا. اور صرف صحیح ہوگا نہیں حتمن یہی صحیح ہے. اب ہم ہمارے ذاکرین آ کر اس طرح پیش کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں چار نظریہ اور بھی موجود ہے اس میں کوئی کے لیے دلیل بھی موجود نہیں ہے لیکن چونکہ فلاں والی بات ہم کو زیادہ اچھی لگتی لہذا حتمن یہی صحیح نہیں ہے طریقہ یہ نہیں ہے. بس وہاں پر بھی اختلاف ہے کہ زبیر کے لیے کیا ہوا جنگ میں تھے یا نہیں تھے. اگر جنگ میں تھے تو بھی صحیح جنگ میں نہ تھے تو بھی صحیح لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا کہ آئے تھے مقابلے میں آئے تھے امیر المومنین کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہوئے آئے تھے. یہ نقطہ ہے جنگ جمل کے 30,000 کے لشکر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو امیر المومنین کی اس قدر معرفت رکھتا ہو جتنا زوج رسول رکھتی تھی اور زبیر رکھتے تھے. یہ دو لوگ تو بہت معرفت رکھتے تھے. اب دونوں میں فرق کر پانا شاید میرے لیے مشکل ہو چونکہ زوج رسول کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس رہتی تھی رسول اللہ کے پاس دیکھا تھا رسول اللہ کس نگاہوں سے کن نگاہوں سے امیر المومنین کو دیکھتے تھے کیا حدیثیں بیان فرماتے تھے. جب باہر آ کے اتنا بیان فرماتے تھے تو اندر کتنا کچھ بیان فرماتے رہے ہوں گے. تو معرفت تو تھی زوجہ رسول کو بھی معرفت تھی اور زبیر چونکہ ہمیشہ میدان جنگ میں سختیوں میں مشکلات میں جب کوئی نہیں تھا امیر المومنین کے ساتھ اس وقت امیر المومنین کے ساتھ تھے. امیر المومنین کے اصولوں کو امیر المومنین کے طریقوں کو امیر المومنین کے انداز کو اچھی طرح سے جانتے تھے لہذا زبیر کو امیر المومنین کی معرفت تھی. لہذا وہ انسان جو دھوکے میں آیا ہوا ہے اور وہ انسان جو اتنی معرفت رکھ کے آیا ہوا دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بھی قانون ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ بے دینی کی باتیں کرتے ہیں دھوکے میں اور بہت سارے لوگ سب کچھ جانتے ہوئے کرتے ہیں دونوں ایک جیسے نہیں. وہ لوگ جو نادانی میں کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں وہ اچھے ہیں وہ عزیز ہیں وہ بیچارے ہیں. لیکن وہ لوگ جو سب کچھ جانتے ہوئے ساری معرفت کے ساتھ صرف چند سکوں کے بدلے میں یا چند خواہشات کے بدلے میں یا چند حکومت کے بدلے میں یا چند اقتدار طلبی کے بدلے میں اقتدار بھی کیا ملنے والا ہے ایک جماعت کا اقتدار ایک ٹرسٹ کا اقتدار ایک مسجد کا اقتدار کوئی اقتدار ہوتا ہے اب نہیں معلوم. اب پورے ہندوستان کی حالت یہ ہے یہاں کی تو آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. ابھی اکثر مسجد کے ذمہ دار لوگ مسجد میں نظر آتے ہی نہیں یہ عجیب عالم ہے. آپ کیا بھی ہیں خدا کرے گا نا مسجد جو اللہ کی عبادت کی جگہ مسجد کی حکومت چاہیے ہے لیکن مسجد کی عبادت نہیں چاہیے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہی ہے, یعنی غیر ذمہ دار انسانوں کے ہاتھ میں ذمہ داری آنا, کہ اس کی وجہ بھی پہلے بتائی جا چکی ہے آپ کی خدمت میں. امیر المومنین فرما کے گئے تھے آخری وقت میں, شہادت کے وقت میں فرما کے گئے تھے, دیکھو لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کر دینا, اس کے مجرم سب ہیں, اس کے مجرم سب ہیں, کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا, کیونکہ غلط ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور کچھ نہیں بولے. کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو خاموش تھا, نہیں, خاموش تھے تبھی یزید یزید بن گیا, خاموش تھے تبھی امیر المومنین اس قدر تنہا ہو گئے. یہ بات تفصیل سے پہلے عرض کی جا چکی ہے, امیر المومنین مخالفین کی وجہ سے تنہا نہیں ہو گئے, خاموش لوگوں کی وجہ سے تنہا. لہذا آخر میں یہ حسرت, اس حسرت کو وصیت میں تبدیل کیا امیر المومنین نے, اور وصیت کا آخری جملہ یہ فرمایا, چونکہ وصیتیں شاید 12-15 چیزوں کی وصیت کی ہے, لیکن اس کا آخری جملہ امیر المومنین نے فرمایا کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا, ورنہ تمہارے اوپر ایسے شریر اور شر پسند لوگ آ کر حاکم ہو جائیں گے کہ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہو. یہ جملہ بار بار اپنی حد تک دہرائیں کم سے کم, کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. زبیر چلے گئے, پہلے چلے گئے چھوڑ کے یہ طے نہیں ہے, یا جنگ کے درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں, اس میدان میں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں جنگ کرنا کسی بھی طرح حق نہیں ہے. ابھی بہت سارے لوگ بعض مقالات پڑھ رہے تھے, بعض لوگوں نے واقعی ناانصافی کی ہے, واقعی ناانصافی, بعض رائٹرز ہیں ہم انہیں کیا کہیں نہیں معلوم, نہ انہیں ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں, نہ انہیں ہم سنی کہہ سکتے ہیں, یعنی پورے جنگ کے نقشے کو آگے بدل دیا ہے. لیکن اس سارے یہ جھوٹی تاریخ تحریروں سے بچنے کی اور حقیقت کو سمجھنے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس جنگ میں آنے والے بڑے سے بڑے لوگ بار بار پلٹنا چاہ رہے ہیں. یہ امیر المومنین کی حقانیت کی دلیل, جس جنگ کا نقشہ خود جن لوگوں نے کھینچا ہے اس میں کم سے کم دو شخصیت, خود عائشہ بھی پلٹنا چاہ رہی ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث یاد آ رہی ہے, زبیر بھی پلٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث یاد آ رہی ہے, یعنی اس جنگ کی پیش گوئی رسول اللہ پہلے کر چکے ہیں, اور اس پیش گوئی کی بنیاد پر رسول اللہ جنگ کی حقانیت اور اس کے باطل پہلو کو بیان کر چکے ہیں, خود رسول اللہ بیان کر چکے ہیں. وہ تاریخ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادھر ادھر سے لا کے کہانیاں بنانا اور رسول اللہ کی بیان کی ہوئی حقیقتوں پہ پردہ ڈالنا, یہ کریں لوگ اگر کرنا ہو, لیکن یہ باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں تو ان لوگ لی کی جا رہی ہیں کہ جو آ کر واقعی جاننا چاہتے ہیں, حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں, اور اس سے بھی بڑا پہلو, جو اہم پہلو یہ ہے کہ اس تاریخ کی عبرتوں سے ہم خود اپنے آپ کو ان مسائل میں آ کے رکھیں, جو یہ مسائل بار بار پیش آتے رہیں گے. جنگ جمل تو پیش آئے نہیں آئے گی, لیکن جنگ جمل کا منظر بار بار پیش آئے گا ہمارے درمیان میں, یہ آتا رہتا ہے اور یہ عبرتیں بار بار سامنے آتی ہیں. بس زبیر بھی چھوڑ کے چلے گئے, البتہ گئے تو بنی تمیم کے کچھ افراد نے پیچھا کیا اور جا کے کہیں کنارے ان کو تنہائی میں مار بھی دیا. خط کہ جنگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, کہ جنگ چھوڑ کے جانا یعنی اپنے آپ کو کمزور کرنا. لہذا اسی لشکر کے افراد گئے اور انہوں نے جا کے زبیر کو مار دیا. طلحہ کو بھی اسی جنگ کی حالت میں مار دیا گیا. کس نے مارا؟ اب تاریخی روایتیں کہتی کہ مروان نے تیر مارا تھا. مروان جو اسی لشکر میں موجود ہے, مروان جو اس لشکر کے سپہ سالار, اس نے دور سے نشانہ لے کے طلحہ کو تیر مارا. مارا کیوں؟ اپنے لشکر کے آدمی کو کیوں مار رہے ہو؟ اس انتقام کی بنیاد پہ کہ طلحہ ہی نے سب سے زیادہ اکسایا تھا خلیفہ سوم کے قتل کے لیے, اور مروان خلیفہ سوم کا داماد تھا. داماد ہی نہیں تھا, اصل پوری حکومت کا حاکم مروان تھا. خلیفہ سوم تو صرف سامنے تھے, ورنہ حکومت پوری مروان کر رہا تھا. اور طلحہ کے اکسانے پہ, چونکہ خلیفہ سوم کے خلاف, یہ تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ کی معتبر کتابیں اور شیعہ کتابیں، سنی کتابیں، زیادہ سنی کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ خلیفہ سوم کے خلاف سب سے زیادہ اکسانے والوں میں دو نام ہیں، ایک طلحہ کا نام ہے اور ایک جو ہے زوجہ رسول اللہ کا نام ہے. زبیر بھی ہیں اس میں شریک، امیر المومنین نے خود فرمایا ہے. چونکہ امیر المومنین نے اس جنگ کے مسئلے میں فرمایا کہ یہ لوگ خلیفہ سوم کی خونخواہی چاہتے ہیں تو یہ خونخواہی خود اپنے آپ سے چاہیں، کیونکہ اس قتل میں سب سے پہلے یہ لوگ شریک ہیں. اس قتل کے ذمہ دار خود یہ سب سے زیادہ ہیں، لہذا خونخواہی اگر چاہتے بھی ہیں تو خود اپنے آپ سے خونخواہی جائیں. اب اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ صبح سے لے کے مغرب تک ہوئی. اب بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں چونکہ اس کے بعد بھی اس کو اور جاری نہیں رکھ پائیں گے. اب میں اپنی ڈائری نہیں اٹھا رہا ہوں جس میں بہت ساری چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن شاید اتنا کافی ہو، اگر آپ چاہیں تو اور مطالعہ کر سکتے ہیں. جنگ شروع ہو گئی، دن بھر کی جنگ ہے. جنگ میں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، مقتولین کی تعداد 6,000 سے لے کر کے 20,000 تک بھی لوگوں نے بتائی، لیکن 20,000 کی تعداد شاید صحیح نہ ہو. سب سے کم تعداد یہ بتائی گئی ہے کہ جمل کے لشکر سے 5,000 لوگ اور ادھر سے تقریباً 1,000 لوگ مارے گئے. یہ 5,000 لوگ مارے کیوں گئے؟ اس لیے کہ جنگ جلدی شکست میں تبدیل ہو رہی تھی، لیکن ایک ناقے پہ زوجہ رسول اللہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی حفاظت کر رہے تھے. وہ گھیرا بنتا جا رہا تھا، مارے جا رہے، لیکن ناقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس مسئلے میں 40 سے لے کر کے 2,500 تک تعداد بتائی گئی کہ جو سب ناقے کی حفاظت میں مارے گئے. یہاں تک کہ امیر المومنین کے حکم دینا پڑا کہ ناقے کے پیر کاٹ دو، یہ گرے، یہ مشکل حل ہو کسی طرح سے. اور جب وہ ناقہ گرا، زوجہ رسول بھی نیچے آئیں، یہاں پر جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد بھی پھر امیر المومنین کا کردار، اس پوری جنگ میں امیر المومنین کا کردار ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے. جنگ میں بھی جا کے روکا، ہر طرح سے جنگ روکنے کی کوشش کی. اب جنگ ختم ہونے کے بعد بھی امیر المومنین نے اعلان کیا کہ دیکھو، سامنے جو لشکر ہے اس کا مال غنیمت تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے، فقط اسلحہ لے سکتے ہو، اسلحے کے سوا کچھ نہیں. حتیٰ اس بنیاد پر اپنے لشکر میں اختلاف ہو گیا، اور بعد میں خوارج اسی بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں مال غنیمت کیوں نہیں لینے دیا، انہیں اصل مسلمان کیوں سمجھا. امیر المومنین کہہ رہا نہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، صرف تلواریں لے لو تاکہ پھر دوسری جنگ کے لیے تیار نہ ہو، اسلحے لے لو لیکن مال غنیمت نہیں لوٹو. امیر المومنین خود ان کی نماز میت پڑھا رہے ہیں، لیکن خوارج نے اسی کو دلیل بنایا. نہیں معلوم آج کے بھی اگر کچھ خوارج صفت لوگ ہوتے تو شاید یہی بات کہتے ہیں امیر المومنین. بہت سارے لوگ بہت تاریخی حقیقتیں بیان نہیں کرتے کیونکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ادھر سے بھی کوئی خوارج نہ پیدا ہو جائیں، مشکل ہے اس بات کی. بہت سارے لوگ نہج البلاغہ نہیں پڑھتے، چونکہ کلام امیر المومنین کے لحاظ سے معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ ہے، لیکن نہیں پڑھتے چونکہ نہج البلاغہ میں بہت ساری حقیقتیں روشن ہیں. آئے گا بھی آپ کے سامنے، اور بھی خطبات آپ کے سامنے آئیں گے، عرض کیے جائیں گے. مشکل ہے یہ. لہذا امیر المومنین نے کہا مگرچہ آپس میں اختلاف ہو گیا، یہ لوگ جنگ، چونکہ عام طور سے حق ہوتا ہے، یہ لوگ جو جنگی لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھائے ہیں، جنہوں نے سختیاں اٹھائی ہیں، جنہوں نے دسیوں دن اور کبھی بیسیوں دن کبھی مہینوں میدان میں رہے ہیں، سفر میں رہے ہیں، ان کا یہ حق کہ جنگ جیتے تو کچھ لے کے جائیں اپنے ساتھ. امیر المومنین نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، کوئی بھی مال غنیمت نہیں لینا ہے، صرف اسلحے لے سکتے ہیں، نمازیں پڑھائی سب کو. دفن کرایا، خود امیر المومنین نے دفن کرایا، اور افسوس کیا، نہایت ہی افسوس کیا، گریا کیا امیر المومنین نے ایسی حالت پر. چونکہ امیر المومنین کا دل اور نگاہ کچھ اور ہے، ہماری نگاہ ممکن ہے کچھ اور ہو، ہم صرف مقابلہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن امیر المومنین پوری امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی حالت کو کیوں اس طرح تبدیل کر دیا جائے کہ مسلمان مسلمان کے مقابلے میں آ کے اس طرح جنگ کرو. فرق ہے، امیر المومنین کی نگاہ میں فرق ہے. امیر المومنین کے تمام کردار جو ابھر کے آتا ہے سامنے، اور بہت سارے کردار شاید ہم کو سمجھ بھی نہ آئے، اور بہت سارے لوگ اسی لیے بہت سارے کردار کو چھپاتے ہیں، امیر المومنین کے صرف اپنے من پسند کردار کو آ کر بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کے پورے کردار کو بیان نہیں کرتے. یہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس تنگ دل میں وہ کردار نہیں سما پا رہا ہے. تنگ نظر لوگ، کوتاہ بین لوگوں کی نگاہ میں امیر المومنین کو وہ کردار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کیا. اور اس کے بعد زوجہ رسول اللہ کو، اب یہ تاریخ میں ہے باقاعدہ طور پر، کہ بہت ہی احترام کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں، خود ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر، جو محمد ابن ابی بکر امیر المومنین کے لشکر میں موجود ہیں اور عظیم مجاہدین میں سے ایک ہے، ان کے ساتھ بھیجا اور ساتھ میں اور بھی کچھ لوگوں کو ساتھ میں کیا. اور ایک مندر پہ پہنچنے کے بعد جا کر انہوں نے شکایت کی کہ علی بن ابی طالب نے یہ انصاف نہیں کیا کہ مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا ہے، مردوں کے ساتھ رخصت کر دیا ہے. یہ لوگ کچھ نہیں بولے. جب مدینے پہنچ گئے تو اپنے سر سے امامے ہٹائے تو دیکھا کہ نہیں، یہ مرد نہیں تھے، یہ عورتیں تھیں. یعنی امیر المومنین نے اس قدر رعایت کی، اس قدر رسول اللہ کے نام پر. دیکھیں مسئلہ رسول اللہ کا ہے، چونکہ یہ جو میدان جنگ میں سامنے آئی ہوئی ہیں ان کی ایک نسبت رسول اللہ سے ہے، تو رسول اللہ کے احترام میں امیر المومنین نے یہاں تک رعایت کی کہ حتیٰ مردوں کے ساتھ روانہ بھی نہیں کیا، سگے بھائی اور عورتوں کے ساتھ انہیں مدینے تک بھیجوایا اور اس کے بعد کبھی کچھ بھی نہیں کہا، کچھ کہا بھی نہیں. یہ ہمیشہ اللہ افسوس کرتی رہیں، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا، ہزاروں لوگ مارے جا چکے تھے، فتنہ عالم اسلام میں آ کر بڑھ چکا تھا، تو پڑھ چکا تھا، اس کا تو جبران، اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا کسی صورت. پر یہ تاریخ کا پہلا مرحلہ تھا، ایک منزل سے گزرنے کے لیے اسلامی الہی حکومت کو نااہل لوگوں سے پاک رکھنے کے لیے امیر المومنین کو اتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی. اور جہاں بھی نااہل لوگ آئیں گے کسی بھی منصب پہ، گویا وہ امیر المومنین کے مقابلے میں. امیر المومنین کا کردار تو ختم نہیں ہوتا، امیر المومنین کا طریقہ، امیر المومنین کا رویہ، امیر المومنین کا کردار جاری ہے. لہذا اگر کوئی منصب کوئی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اہل بنائے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں نہ آ جائے. جو آنا ہی پڑتا ہے، انسان زبان سے نہ آئے لیکن عملاً آنا پڑتا ہے. یہ بہت ساری بے دینی کی باتیں دین کے نام پہ جو کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ وہی وجہ ہے کہ ممکن ہے ممبر کے اہل نہ ہوتے ہوئے ممبر پہ آ جائیں تو زبان سے تو مقابلے میں نہیں آئے لیکن عمل سے امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے. یعنی امیر المومنین کے دین سے دور کر دیا، امیر المومنین کے کردار سے دور کر دیا. کس نام پر؟ خود امیر المومنین کے نام پر. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، معاف کیجئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا بھی دیر ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ امیر المومنین پر چلنے اور امیر المومنین کے عظیم کردار کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ